السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں ذوالحج کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. اس ماہ مبارک کے یہ شب و روز جو چل رہے ہیں، جس کو عشرہ ذوالحج کہا جاتا ہے، یہ شروع کا پہلا عشرہ نہایت مبارک ہے. اس کے دن بھی مبارک ہیں، راتیں بھی مبارک ہیں. گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے شروع کے 9 دنوں میں کا ہر ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. اور پھر خاص طور پہ جو 9 تاریخ کا جو روزہ ہے، جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کامل امید ہے کہ یہ ایک روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. یہ مبارک ایام شروع ہوتے ہی کئی ایک عبادات ہیں جو امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کی عبادت کے فوراً بعد اللہ پاک نے عید الفطر عطا فرمائی، اور 9 ذی الحجہ جو حرم محترم کعبہ مشرفہ میں کل کی تاریخ میں 9 ذی الحجہ ہے، کل وہاں روئے زمین سے آئے ہوئے فرزندان توحید وقوف عرفہ کا رکن اعظم ادا کریں گے. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا. کل وہ مبارک دن ہے انشاءاللہ کہ جس میں لاکھوں کی تعداد میں حجاج بیت اللہ الحرام، جو ضیوف الرحمن ہیں، رحمان کے مہمان ہیں، کل وہ وہاں وقوف کریں گے. وہاں کے حساب سے کل کی تاریخ یہ یوم عرفہ ہے. راتوں میں سب سے افضل ترین رات وہ شب قدر ہے، اور دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ یوم عرفہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں میں سب سے عظمت والا، سب سے زیادہ شان و شوکت والا دن یوم عرفہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس قدر کثیر تعداد میں اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت اور بخشش فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی اور دن بندوں کو مغفرت نہیں ملتی. تو رمضان میں روزوں کی فرضیت کے فوراً بعد اللہ پاک نے خوشی عطا فرمائی جس کو عید الفطر کا نام دیا گیا، اور وقوف عرفہ کی ادائیگی کے فوراً بعد اللہ پاک نے مسلمانان عالم کو عید الاضحیٰ کی خوشی عطا فرمائی کہ جو بڑی عید کہلاتی ہے، جس کی تاریخ 10 ذی الحج ہے. دونوں بڑے بڑے فریضے انجام دے لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دو خوشیاں عطا فرمائیں، عید الفطر میں بھی روزے رکھنے کو حرام قرار دیا، اور عید الاضحیٰ میں جو ایام تشریق ہیں چار دن یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحج، ان چار دنوں میں بھی روزے رکھنے کو حرام قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہیں، کہ ان دنوں میں خوب کھاؤ پیو اور ہمارا شکر ادا کرو. تو ان دونوں عظیم الشان فریضوں کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑی بڑی خوشیاں عطا فرمائیں، اور ان خوشیوں کے ساتھ اللہ پاک نے مزید بھی اپنی عبادات کو جوڑا ہے. 9 ذی الحج اس کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد اور عورت تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھنی پڑ جائے، ہر دو صورتوں میں مردوں کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا سلام کے فوراً بعد پڑھنا واجب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ہر نماز کے بعد ایام تشریق میں مسجدیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صداؤں سے گونج جاتی ہیں، اور اس میں حکم یہ کہ بآواز بلند اللہ کی کبریائی کی صدائیں لگاؤ، اس میں کوئی شرم و جھجک نہیں ہونی چاہیے. جہاں خود اللہ پاک نے اونچی آواز سے پڑھنے کو کہا، جس طرح حجاج اور معتمرین کے لیے حکم اترا کہ لبیک کی صدائیں اللہ کو بہت پسند ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے فرما دیں کہ خوب بلند آواز سے لبیک کی صدائیں لگائیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لبیک پڑھتے پڑھتے ہمارے حلق خشک ہونے لگے، اور ہم جس جوش اور ولولے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے تازہ تازہ پیغام اتارا ہے کہ اللہ کو یہ لبیک کی صدائیں پسند ہیں، اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اونچی آواز سے لبیک کی صدائیں لگائیں. اسی طرح عید کے دنوں میں ایام تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی عصر تک، ان 5 دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد مردوں کے لیے اونچی آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب، اور عورتوں کے لیے اپنی جائے نماز پر آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب. اور پھر جو لوگ امت کے مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے پورے عالم کے اندر ان عید کے دنوں میں قربانی کی عبادت کو واجب قرار دیا ہے. اس کے لیے شرائط ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، نصاب بنایا، جانور بتا دیے کہ کس کس جانور کو، کس عمر کے، کس نوعیت کے جانوروں کو قربان کر سکتے ہو. دو عظیم الشان عبادتیں ان دنوں میں جو عید کے دن کہلاتے ہیں انجام پاتی ہیں، حج اور قربانی کی عبادت. تقریباً تمام کے تمام حجاج وہاں پر بھی قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں اور جہاں جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں وہ عید الاضحیٰ کے ایام میں قربانی کی عبادت کو انجام دیتے ہیں. حج اور قربانی یہ دو ایسی مخصوص عبادتیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے ایام خاص کر دیے کہ نہ اس وقت سے پہلے نہ اس وقت کے گزرنے کے بعد اس عبادت کو انجام دیا جا سکتا ہے. سال بھر میدان عرفات کھلا ہوتا ہے، منا مزدلفہ کھلے ہوتے ہیں، کوئی وہاں خیمے لگا دے 10 دن نہیں 40 دن گزار دے، رتی برابر ثواب نہیں ملے گا. اور کل کا جو مبارک دن آ رہا ہے، کوئی چلتی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں حج کی نیت سے گزر بھی گیا تو اس کو حج کا ثواب مل جاتا ہے. مریض بے ہوشی کے عالم میں اس کو اگر لے جایا گیا اور عرفات سے اس کا گزر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو ایام مخصوص فرما دیے عید کے دنوں کے اندر قربانی، کہ اس سے پہلے اس کے بعد قربانی کی عبادت انسان سال میں انجام نہیں دے سکتا. صدقہ تو کر سکتا ہے، زندہ جانور صدقہ کر دیا، جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا، لیکن قربانی جس عبادت کا نام ہے وہ ہے اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا. یہ قربانی کی عبادت صرف اور صرف عید کے انہی 3 ایام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے. اور حج کی عبادت ان مخصوص تاریخوں کے اندر، جو بھی وہاں پہنچے گا تمام شرائط اور قواعد اور ضوابط کے مطابق وہ اس عبادت کو پالے گا. عید کے دن اللہ پاک نے اپنے بندوں پر جو مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، مسلمان ہو، آزاد ہو، نصاب کا مالک ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یہ شرائط ہیں موٹی موٹی کہ مسلمان، آزاد اور اسی طریقے سے مالک نصاب، جو اتنا مال اپنی ذاتی ملکیت میں رکھتا ہو جس کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہو، صاحب نصاب ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو. عید کے دنوں میں اگر کوئی مالدار مسافر بن گیا تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اب وہ نصاب کتنا ہے کہ جس کا مالک بننے پر اللہ کی طرف سے بندہ مالدار شمار ہوتا ہے اور اس کے اوپر جہاں زکوٰۃ آتی ہے، صدقہ فطر آتا ہے، تو عید کے ان تین دنوں میں قربانی آئے گی. پانچ نصاب ہیں، پانچوں میں سے کسی ایک نوعیت کا مال اس کے پاس موجود ہوگا وہ مالدار تصور ہوگا. خالص سونا اس کی ملکیت میں موجود ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو، خالص چاندی اس کی ملکیت میں موجود ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو. سونا اور چاندی نہیں لیکن نقد کرنسی ہے تو نقد نوٹ کرنسی روپے پیسے وہ اتنے ہوں جس میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہو. اور نمبر 4، تجارت کا مال اور سامان اتنا ہے کہ جس کی مالیت قیمت ویلیو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے. اور نمبر 5، اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد سامان، گھر کے اندر ضروریات جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں اس میں اضافی سامان اتنا ہو کہ جو فی الوقت استعمال میں نہیں، ایک کے بجائے 2 گاڑیاں ہیں، ایک کے بجائے 2 موٹر سائیکلیں ہیں، گھر کے اندر قیمتی اشیاء ایسی ہیں کہ جو ضرورت سے ہٹ کر بھی اضافی رکھی ہوئی ہیں کہ جن کی قیمت اور مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوں. یہ 5 نصاب ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت. اور آج کل ظاہر ہے کہ چاندی کا جو وزن ہے وہ کم ہے، قیمت کم ہے، تقریباً 950 روپے تولہ ہے. ہم 1000 روپے بھی لگا لیں چاندی کے ایک تولے کو، 1000 روپے بھی موٹا سا اندازہ لگا لیں تو تقریباً لگ بھگ یہ ہمارے بن جاتے ہیں 40-42 ہزار روپے. تو شرعی لحاظ سے جس کسی کے پاس 40-45-50 ہزار روپے موجود ہوں اس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو. عید کے دنوں میں جس کے پاس نصاب موجود ہوگا شرعی لحاظ سے وہ مالدار ہے. اگر اس کے اوپر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ آئے گی. عید الفطر کے دن یہ مال موجود ہو تو صدقہ فطر آئے گا. عید الاضحیٰ کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہو تو قربانی آئے گی. 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کی مالیت کے بقدر نقد کرنسی یا مال تجارت، یا نمبر 5، ضروریات اصلیہ، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں، مال و متاع ہے، اسباب ہیں، زندگی کے جو ساز و سامان ہیں اس میں اضافی ساز و سامان مال اتنا ہو کہ جو ضرورت سے ہٹ کر ہے، اس کی قیمت بھی اگر ان نصابوں تک پہنچتی ہو تو ان پانچوں میں سے کوئی بھی نصاب کسی کے پاس موجود ہو تو شرعی لحاظ سے وہ مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. البتہ اتنی گنجائش اس میں علماء نے رکھی ہے اور یہ ایک مسئلہ زیر بحث ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مطلوب غریب کی مدد اور اعانت ہے کہ مالدار سے پیسہ لے کر غریب کو دے دیا جائے. تو یہ ہمارے تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، دارالافتاء ہیں، اس میں یہ بات زیر بحث ہے کہ جو معیار قرار دیا جائے، جو نصاب متعین کیا جائے، تو چاندی کو دیکھا جائے تو 40-45-50 ہزار روپے میں انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے. سونا تقریباً 84-85 ہزار روپے تولہ چل رہا ہے. موٹا موٹا ہم اس کو 1 لاکھ روپے لگا لیں تو 6-7 لاکھ، 7.5 لاکھ کسی کے پاس ہوں گے تب وہ صاحب نصاب بنتا ہے. تو اتنی بات زیر بحث ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مالداروں سے پیسہ لے کر غریبوں کو دینا مقصود ہے، تو اس میں جس کسی کے پاس چاندی کا نصاب بھی موجود ہوگا، وہ معیار اس کے پاس موجود ہے، نصاب اس کے اوپر موجود ہے، اس کا 40واں حصہ دے دے گا. 40 ہزار پر 1 ہزار زکوٰۃ آتی ہے، 80 ہزار پر 2 ہزار، 1 لاکھ پر 2.5 ہزار کوئی بڑی رقم نہیں ہے.
تو زکوٰۃ کے اندر جس کسی فرد و بشر کے پاس ادنا مقدار یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بھی ہوئی تو زکوٰۃ فرض ہے. البتہ قربانی کے اندر یہ بات زیر بحث چل رہی ہے کہ قربانی کے اندر چونکہ مہنگائی کا دور ہے, سستے سے سستا بکرا بھی 15-20-25 ہزار سے کم کا نہیں ملتا, حصے بھی 10-12-15 ہزار سے کم کے نہیں ملتے. اگر کسی شخص کے پاس صرف اور صرف بقدر 52.5 تولہ چاندی مالیت ہے, 40-45 ہزار, اس سے زائد رقم نہیں ہے, اس کے لیے پھر علماء نے یہ تجویز کیا ہے اور یہ بات زیر غور ہے کہ اس کے لیے پھر معیار 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے, کیونکہ قربانی کے اندر جو مقصود ہے قربانی کی عبادت سے وہ ہے اراقۃ الدم, جانور کا خون بہانا, اور زکوٰۃ کے اندر جو مقصود ہے وہ ہے غریب کی مدد کرنا. یہی وجہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو صدقہ اور خیرات کرنا ضروری نہیں, قربانی کر کے وہ گوشت انسان خود ہی استعمال کرتا ہے. مستحب ہے کہ 3 حصے بنا لے, خود استعمال کرے, رشتہ داروں کو دے دے, 1/3 حصہ غربا کو دے, لیکن ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ وہ خون بہا دے ان تاریخوں کے اندر. تو قربانی کے معیار کے اندر نصاب جس چیز کو قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے سونے کا نصاب, کہ لاکھوں روپے کی مالیت کا سونا جس کے پاس موجود ہو, 5-6 لاکھ جس کے پاس موجود ہوں, تو 15-20-25 ہزار کا ایک بکرا قربان کرنا اس کے لیے کوئی بھاری نہیں. لیکن جس کسی کے پاس صرف اور صرف 40-45 ہزار روپے مالیت موجود ہو, نقد کرنسی موجود ہو, اس کے لیے اس مہنگائی کے دور میں 15-20 ہزار کا بکرا خرید کر قربان کرنا دشوار ہے. تو اس سطح کے اعتبار سے اس زاویہ نظر کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کی گنجائش کو پیش کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی صاحب حیثیت ہو, صاحب نصاب ہو, اپنی مالی وسعت کو دیکھ لے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں, 7.5 تولہ سونا ہو, 52.5 تولہ چاندی ہو, یا اس کی قیمت ہو, یا تجارت کا مال ہو, یا ضرورت سے زائد سامان ہو, پانچوں نصابوں میں سے جو صاحب نصاب ہو وہ جائزہ لے لے کہ آیا مجھ پر قربانی واجب ہے کہ نہیں, اس کے اوپر کوئی قرضہ نہ ہو, مسافر نہ ہو, اس صورتحال میں عید کے 3 دنوں میں اگر یہ مال اس کے پاس موجود ہوگا تو قربانی اس پر واجب ہے. قربانی کے جانور بھی اللہ پاک نے مخصوص کر دیے, 8 ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, سارے کے ساری قسمیں کھول کھول کے بیان فرما دی کہ کن کن جانوروں میں تم قربانی کر سکتے ہو. بکرا اور بکری ہے, دمبا اور بھیڑ ہے, گائے بیل ہو گئے, بھینس بھینسا ہو گیا, اونٹ اونٹنی, یہ سارے وہ حلال اور پاکیزہ اور مبارک جانور ہیں جن کو اللہ پاک نے قربانی کے لیے مخصوص قرار دیا ہے. بکرا بکری کم از کم 1 سال کے ہونا ضروری ہے, دمبا ہو یا بھیڑ ہو سال بھر کے ہوں تو بہت اچھا, لیکن 6 مہینے یا اس سے اوپر کے ہوں, موٹے تازے ہوں, کہ سال بھر والے میں وہ زیادہ فرق نہ ہوتا ہو, تو 6 مہینے کے دمبا اور بھیڑ کی قربانی بھی جائز ہے. گائے اور بیل اگر ہے, بھینس یا بھینسا اگر ہے, تو کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے. اونٹ اور اونٹنی ہے تو کم از کم 5 سال کا ہونا ضروری ہے. بکرا بکری ہو, دمبا بھیڑ ہو, یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے قربان کیا جا سکتا ہے. گائے ہو یا اسی طرح اونٹ ہو, یہ اس میں 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں. جانوروں کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے. فرمایا کہ جانور ظاہری عیوب سے پاک ہوں, اور دوسری طرف فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ خوش خوش اس مال کو راہ خدا میں قربان کرو. ایک طرف جانوروں کے لیے فرمایا کہ عیوب سے پاک ہوں, لنگڑے لولے, اندھے کانے, دم کٹے کن کٹے نہ ہوں, دوسری طرف فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ اس عبادت کو انجام دو. نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جانور بھی عیب سے پاک ہو, قربانی کرنے والا بھی نیت کے کھوٹ کے عیب سے پاک ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ جتنی وسعت اس کو اللہ نے دی ہو, اچھے سے اچھا اپنی گنجائش کے مطابق قیمتی جانور, صحت مند, خوبصورت اور فربا جانور اپنی گنجائش کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کیا جائے. جو جانوروں کے عیوب ہیں, فرمایا کہ ایسا جانور اندھا ہو, کانا ہو, جس کا کانا پن بالکل واضح ہو, اس کی قربانی جائز نہیں. لنگڑا ہو, جو ٹانگ زمین پر ٹکا کر نہ چلتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں. دبلا پتلا لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ کہ جس کی ہڈیوں کا گودا خشک ہو چکا ہو لاغر, اس کی قربانی جائز نہیں ہے. خارش زدہ, پورے جسم پر خارش لگی ہو, اس کی قربانی جائز نہیں. کمزور اور اسی طرح بیمار کہ جو چلنے پھرنے سے کھانے پینے سے لاچار ہے, اس کی قربانی جائز نہیں. دم کٹا, جس کی دم ایک تہائی سے زائد کٹ جائے, اس کی قربانی جائز نہیں. کن کٹا, جس کا کان ایک تہائی سے زائد کٹا ہوا ہو, اس کی قربانی جائز نہیں. ایسا جانور جس کے سارے دانت ختم ہو چکے, کھانے پینے کی صلاحیت اسے جاتی رہی, اس کی قربانی جائز نہیں. عیوب سے پاک صحت مند صاف ستھرا جانور راہ خدا میں قربان کیا جائے. خصی جانور ہو تو بہت افضل اور بہتر ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دمبے قربان کیے, واضح لفظوں میں صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ خصی تھے. غیر خصی جانور بھی قربان کیا جائے بلا کراہت جائز ہے, لیکن خصی ہو تو افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت بھی صاف ستھرا ہوتا ہے, بدبو وغیرہ سے پاک ہوتا ہے. دونوں طرح کے جانوروں کو قربان کرنا جائز ہے. یہ قربانی کا جانور راہ خدا میں ایسی عظیم و شان عبادت ہے کہ فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے. تو مالداروں کو چاہیے کہ اپنی مالی وسعت کے مطابق, اپنی گنجائش کے مطابق, بغیر نام و نمود کے, دکھلاوے کی اور شہرت اور چرچے کے بغیر, اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق, بھلے حصہ ہو, بھلے بکرا ہو, بھلے گائے ہو, بھلے اونٹ ہو, جس شکل میں بھی وہ راہ خدا میں قربانی کا نذرانہ پیش کر سکتا ہو پیش کرے. فضیلت انشاءاللہ زندگی بخیر عید کے موقع پر حضرات سماعت فرمائیں گے کہ قربانی کی کیا فضیلت اللہ پاک نے رکھی ہے. ایک ایک بال کے بدلے نیکی ملتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. میزان عمل میں اس قربانی کو لا کر تولا جائے گا, جتنا بھاری بھرکم جانور ہوگا اتنا وزندار وہاں ثابت ہوگا. فرمائیں گے اس کے سنگ, اس کی کھال, اس کی بال تک کو لا کے ترازو میں رکھ دیا جائے گا. جانور کے لیے حکم ہے کہ اس کو لے لو کچھ وقت پہلے, پالو, کھلاؤ, پلاؤ, اس کی خدمت کرو, کہ یہ راہ خدا میں قربانی پانے والا مبارک جانور ہے. اس کی خدمت کرنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, دانے پانی کا انتظام کرنا خوش دلی کے ساتھ, یہ اسلامی اور ایمانی جذبے کے ساتھ ایک فریضے کی ادائیگی ہے. گھر کے اندر جتنے افراد مالدار ہوں, بھلے شوہر صاحب نصاب ہو, بھلے عورت الگ سے صاحب نصاب ہو, ہر مالدار کے اوپر جدا گانا الگ الگ قربانی واجب ہے. دیکھ لیا جائے کہ کس کی ملکیت میں کتنا سونا, کتنی چاندی, کتنا مال تجارت, کتنا کاروبار کا سامان, اس حساب سے انسان اس ذمہ داری کو بھی نبھائے, فریضے کو انجام دے لے. اللہ پاک نے دین اسلام کے شعبے بنائے ہیں, یہ مالیات کے شعبے ہیں, مالیات کے معاملات ہیں, زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے. جب پیداوار ہوتی ہے تو اس کا دسواں حصہ غریبوں کا حق بن کے عشر کہلاتا ہے. کفار کی سرزمین ہو تو اس سے ایک حصہ لیا جاتا ہے, خراج کہلاتا ہے. اور پھر مسلمانوں کا ایک پورا خزانے کا انتظام فرمایا جس کو بیت المال کہا جاتا ہے. اور پھر صدقات نافلہ کا ایک نظام رکھا کہ وقتاً فوقتاً غریبوں کی, ضرورت مندوں کی نفلی صدقے کے ذریعے مدد کرو. یہ پورے مالیات کے شعبے ہیں, زکوٰۃ ہے, صدقہ فطر ہے, عشر ہے, صدقات خیرات ہیں, اور پھر بیت المال ہے. اسی من جملہ مالیات کے جو شعبے ہیں انہی میں سے قربانی کا بھی شعبہ اللہ پاک نے رکھا ہے. پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو قربان کرنے کے بجائے اگر یہی پیسہ غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو دے دیا جائے تو کتنا بھلا ہو جائے. یہ کوئی کسی بندے کی متعین کی ہوئی تجویز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس نے نظام دیا, نظام شریعت دیا, نظام حکومت دیا, ایک نظام فطرت دیا, دین اسلام دیا جو فطری نظام ہے, اسی نے اس مالیات کے شعبوں میں اس شعبے کو بھی رکھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس شعبے کے رکھنے میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے. اس نے تو حضرت ابراہیم سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی تھی اور انہوں نے قربان کر دیا تھا, چھری چلا دی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, وہ تو ہم نے مہربانی کی کہ وہ قربانی کا انسان ہٹا کر دمبا وہاں قربان کرا دیا. ان ھذا لہو البلاء المبین, بہت بڑا امتحان تھا ابراہیم کا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ان کو ایک عظیم الشان قربانی کا بدل عطا کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, رہتی دنیا تک ہم نے اس ابراہیم کی قربانی کی سنت کو باقی رکھ دیا. یہ کسی فرد و بشر کا منتخب کیا ہوا عمل نہیں ہے کہ اس میں مشورے دیے جائیں. یہ ہمدرد اور خیرخواہ جو بڑے خیرخواہ بن کے آتے ہیں, غریبوں کے, یتیموں کے, بیواؤں کے, مسکینوں کے, ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنی مدد کی ہے غریبوں کی, بیواؤں کی. یہ سنہری لیبل لگا کر امت کو ایک عظیم و شان عبادت سے دور کیا جانے کا نہایت سنہری پروپگنڈا ہے کہ اور کسی طریقے سے تو یہ عبادت چھوٹتی نہیں. اس عبادت کو اس انداز سے چھڑوا دیا جائے کہ جھانسا دیا جائے غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کی مدد کا, اور پھر قربانی کا عمل جب موقوف ہو جائے گا تو پھر کون کس بیوہ کی مدد کرتا ہے, کون کس غریب کا تعاون کرتا ہے. اللہ پاک نے شعبے بنائے ہیں, ہر شعبے کی ذمہ داریاں, ضابطے اور قواعد منتخب فرما دیے. اس ضابطے پر جو اترتا ہے وہ ان احکامات کا پابند بن جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز صاحب نصاب ہونا, مقیم ہو, اور پھر اللہ پاک نے جو اس کو وسعت دی ہے اس کے مطابق پھر وہ راہ خدا میں قربانی کا نذرانہ پیش کرے, اور پھر اللہ پاک نے اس قربانی کی عبادت کو ایسا مبارک بنایا کہ خون گرنے سے پہلے ہی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِن يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. جب تم قربانی کا عمل انجام دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری اس قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا, اس کے پاس تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے, پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ کس جذبے کے ساتھ تم نے اس عمل کو انجام دیا ہے. آپ نے فرمایا طیبوا بها نفسا, خوش دلی کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا کرو کہ اللہ نے جہاں دیگر عبادات رکھی وہاں پر یہ عبادت بھی رکھی, اور یہ ایسی بابرکت عبادت ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ہر سال قربان ہوتے ہیں لیکن کبھی ناپید نہیں ہوئے. کتے بلی جو دو دو چار چار بچے دیتے ہیں ان کی وہ کثرت نہیں جو بکری جو ایک یا دو بچے دیتی ہے, گائے جو ایک اور دو بچے دیتی ہے, اس میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی کہ ہر سال وافر مقدار میں یہ جانور مہیا ہوتے ہیں. یہ ایک نظام اسلام ہے جو خود اللہ پاک کی طرف سے آتا ہوا ہے. سلام علی ابراہیم, اس قربانی کے بعد اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ کے گہرے دوست تھے سلام بھیجا ہے کہ ہمارے اس مخلص بندے نے اپنے بیٹے کی قربانی میں بلا چوں چرا اس کی گردن پر چھری چلا کر دکھا دی. اب جو بھی بندہ مومن اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تمام عبادات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.